اس کے علاوہ پنجاب میں بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی کمے شاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تجرب سے دعا کیا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے، اور بعض وقت اس خیال سے کہ کہاں اس کی زیارت ممکن ہے، دعا کرتے کرتے اتنا روتے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ اب وہی بخاری 2-4 روپے میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے، کہیں سے 2-4 ورق احیاء العلوم کے ان کو مل گئے تھے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاء العلوم ہے، اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جائے۔ اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے، اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسی سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوئی ہے کہ کسی اور سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر میسر آ سکتی ہیں، اور پھر ڈاک خانے کے طفیل کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں، اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔ پھر من جملہ اور برکات کے جو تائید دین کے لیے اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قوا اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اور چونکہ گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو اپنے مذہب کی اشاعت کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے ہر طرح لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پرکھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذاہب والوں نے حملے کیے تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا، اور ان کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قوا ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں، ایسا ہی روحانی قوا بھی ریاضت سے نشو نما پاتے ہیں۔ جیسا کہ گھوڑا چابک سوار کے نیچے آ کر درست ہوتا ہے، اسی طرح سے انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا ہے، اور تدبر کرنے والوں کو استقامت اور استحکام اپنے مذہب حق میں زیادہ مل گیا، اور جس جس موقع پر قرآن کریم کے مخالفوں نے انگشت رکھی، وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنجے معارف ہاتھ لگا، اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے بھی متعدبہ ترقی کی، اور یہ ترقی مخصوصاً اسی جگہ پر ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی روم یا شام کا رہنے والا، خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو، آ جائے تو وہ عیسائیوں یا آریوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا، کیونکہ اس کو ایسی آزادی اور وسعت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلیشیا سے ملک میں امن ہوا، ایسے ہی روحانی امن بھی پوری طرح پھیلا۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے، اس لیے ہم زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو جب ہی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں 4 شرطیں موجود ہوں، اور وہ یہ ہیں: اول، صحت۔ اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ 4 پائی سے اٹھ نہ سکے، وہ صوم و صلات کا کیا پابند ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ اسی طرح پر حج، زکوٰۃ وغیرہ بہت سے ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبے میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے، جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے، اور دوا اور غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہیں۔ بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت اور غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کرا سکتا۔ حفظان صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے جس پر کروڑہ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے ہیں۔ گندے پانی اور مواد ردیہ مضر صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں۔ پھر ہر قسم کی سریع الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا گیا ہے، یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض مثلا چیچک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفعہ کے لیے حال ہی میں طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے، اور اس طرح پر عبادت کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی تائید کی ہے۔ دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد کا جزام لگ گیا ہو تو بھی تعمیل احکام الہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ کہا کرتے ہیں ای جگ مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا۔ افسوس ہے، دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی مل سکتی ہے، مگر باوجود ہے کہ 124,000 پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا الحاد لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات سے انل موجود کہتا ہے، مگر یہ کم بخت کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے، اس کے لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلیشیا کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان و اعتقاد پختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی، اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت سے وابستہ تھا۔ پریس اور ڈاکخانے کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں، اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع بھی ملتا ہے۔ سعید الفطرت لوگوں کے لیے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوخ حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوخ کے لیے ہے وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں، جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گمشدہ صداقتوں اور معرفتوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں ایسے شخص کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے معمور کیا، اور اس لیے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ وہ اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون ہے؟ وہی جو تم میں کھڑا ہوا بول رہا ہے، چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال انسان علی وجہ الاتم بجا نہیں لا سکتا۔ جس قدر کوئی پہلو یا کنگرا ایمان کا گرا ہوا ہو اسی قدر انسان اعمال میں سست اور کمزور ہوگا۔ اس بنا پر ولی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو، اس کی عبادات اکمل و اتم طور پر صادر ہوتی ہوں۔ غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔ تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلیشیا کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی، تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں، اور بعض کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے۔ سفر کے وسائل بہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کما لانے میں مدد دی۔ چنانچہ ڈاکٹر پلیڈر عدالتوں کے عہدیدار سر رشتہ تعلیم کے ملازموں کو دیکھو۔ غرض بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں، اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں لے جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ غرض گورنمنٹ نے روزگار عام کر دیا ہے اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیے ہیں۔ چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علل خصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا، اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانے میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانے کے دن انگریزوں کے زمانے کی راتوں سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی بوٹر ایک گاؤں ہے، وہاں اگر یہاں سے کوئی عورت جایا کرتی تھی تو رو رو کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہوگا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ انسان زمین کے انتہا تک چلا جائے، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیے گئے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے، گویا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جائے۔ مانو جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع سیگا موجود ہے، حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، جہاں تک چاہے چارہ جوئی کرتا چلا جائے۔ یہ کس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ بس اگر ایسی حالت میں جب کہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہوں، ہم میں سلو کاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، تو تعجب کی بات ہے۔ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادے کے تحت میں چلتا ہے۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں، ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تقریروں میں گورنمنٹ انگلیشیا کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل واقعی اس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش نادان اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریقے عمل کو، جو صدق و اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جھوٹی خوشامد پر حمل کرتے ہیں۔ اب میں پھر اصل بات کی طرف عود کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا، پھر مالک الناس، آخر میں الہ الناس فرمایا، جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود، مقصود، مطلوب کو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں کہ لا معبود علی ولا مقصود علی ولا مطلوب علی الا اللہ۔ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جاوے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، الناس آیت نمبر 5، یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، جسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا، تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے ابوین کو دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر روح گرداں کیا، ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی آسی اور روح گرداں نہ کرا دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے، اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورہ میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے، مگر والدین، مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا ہے۔ اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے۔ پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا۔ ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسو۔ پس اس سورہ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ خناس میں خواص اسی طرح ودیت رکھے گئے ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے درخت اور پانی اور آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں۔ عنصر کا لفظ اصل میں عنصر ہے، عربی میں سواد اور سین کا بدل ہو جاتا ہے، یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ در حقیقت یہاں آ کر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہیں۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے، خواہ وہ بسائط کی قسم سے ہو، خواہ مرکبات کی قسم سے۔ جبکہ یہ بات یہ ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اس نے ہزارہا مشکلات سے ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتشی تنور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اس کے احسانات کو فراموش کر دے، خاص کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور ان میں فی الحقیقت نفاق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اس میں ذرہ بھر نفاق نہیں۔ شکر گزاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ان کی فراست نے غلطی نہیں کی، اس لیے کہ میں در حقیقت وہی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے ملنے پر متوجہ کیا ہے، اور خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں وہی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ ہمارے سید و مولا صادق و مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے۔ یہ لفظ فراست بفتح فا بھی ہے اور بکسر فا بھی، جب زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں گھوڑے پر چڑھنا۔ مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ راہ پاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔ اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں بھی ترقی کرے گی، کیونکہ وہ منافق نہیں ہے اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس طرز عمل سے بالکل پاک ہے کہ جب حکام سے ملتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔ اے میری جماعت سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص صدیق نہیں ہو سکتا جب تک وہ یک رنگ نہ ہو۔ جو منافقانہ چال چلتا ہے اور دو رنگی اختیار کرتا ہے آخر وہ پکڑا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، دروگو را حافظ نہ باشد۔